نحمده ونصلي على رسول الكريم وما بعد. فالسؤالك مسألة لهم رسمة زيد العرب في مسجد ميلان وعرب تحية المسجد والمسجد سنة ذاك المسجد وما الشهورية فرد ذاك المسجد اسكتيال لكي आप ऐसी जगह शहर से मुआवजा कर जहाँ लोगों को आने में जाने मस्जिद में दाखिल होने में मस्जिद से बाहर जाने दुश्वारी न हो, आपके सामने से उनको गुजरना न पड़े। मसलन एक हिस्सा होता है मस्जिद में लोगों के दाखिल होने का और एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें आने का और जाने का कोई रास्ता नहीं होता। जैसे ये मस्जिद है, आप देखेंगे कि आपके हिसाब से मस्जिद में आने का और मस्जिद से जाने का रास्ता आपके सामने हाथ की तरफ है। बाएं हाथ की तरफ न आने का रास्ता है न जाने का। वैसी सूरत में अगर हम आपके सामने हाथ की जाने में वो भी पीछे के हिस्से में सुन्नत या नफिल की नियत बात है, कोई आने वाला है उसको तो सामने से आना पड़ेगा, किसी की जरूरत है उसे जाना है के सामने से उसे गुजरना पड़े। जगह का इंतखाब ऐसा करो आने जाने वाले लोगों को जाने आने में तकल्लुफ न हो और नमाजी के सामने से गुजरने का गुनाह उसको न हो। और हम सब बन रहे हैं उसके इस अलग अमल के करने का, तो उसे गुनाह होगा। एक एतबार से जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आएगी। दूसरी चीज, नमाज अदा करने में इसका ख्याल रखना चाहिए कि अगर गुंजाइश मौजूद हो तो मगरिबी दीवार की तरफ करीब से करीब कर किसी शे के आड़ में नियत बांधनी है। मसलन आपने इसी मस्जिद में आपके बाएं हाथ की तरफ दाखिल होकर आपने नियत बांधी लेकिन पीछे बांधी, तो ऐसी सूरत में सामने से जो लोग जाते हैं उनमें से कुछ को तकलीफ हो सकती है, इसका ख्याल रहे आड़ में किसी चीज के ऐसे हिस्से में जिसमें लोगों की आमद न होते हो ऐसी जगह। ये एक मोटा मसला है और वैसे खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। इस किस्म के छोटे मोटे मसाइल को बयान करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मसाइल की दुनिया में दीन के मसाइल में क्योंकि ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से हमारा जहन नहीं चलता। आज हजरत शाह सूफी गुलाम मोहम्मद साहब जो हमारे शहर वाले बुजुर्गवार भी हैं, इस इलाके के मारूफ बुजुर्गों में से जो बहुत ही सादा तबीयत थे, बहुत सादा उनका लिबास, कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था कि ये इतनी बड़ी शख्सियत है। उन्होंने दो तालिबान दी अपने पैरवी करने वालों को, दो तालिबान चूंकि हजरत मुदर्रिस भी थे इसलिए वो असबाब का जैसे खुलासा उत्साह निकालता है वैसे ही खुलासे के तौर पर एक सबक को इतना मुख्तसर तौर पर पेश कर देते सारे लोगों को याद रखने में आसानी हो जाए। और अपनी मानवीयत के एतबार से, अपनी जामियत के एतबार से और उसके अंदर मौजूद तफसीलात के एतबार से बहुत गैर मामूली वो सबक होता। आज मुझे ख्याल आया कलिमा तैयबा के दूसरे जुज के बारे में हजरत रहमतुल्लाह अलैह का दिया हुआ एक सबक आपको सुनाया जाए। कलिमा तैयबा का दूसरा जो जुज है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ पढ़ने में भी हमारे साथियों से गलती होती, मसलन बहुत सारे साथी पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं पढ़ लेते صحیح نہیں ہے. جب تم شروع میں صلی پڑھو تو اخیر میں سلم پڑھو. جیسے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علیہ وسلم. لیکن جب شروع میں پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوں پڑھنا چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جزء ہے. ایمان پائے جانے کے لیے اس کا عقیدہ لازمی ضروری ہے. اس کے بغیر، اس کے معنی بغیر کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو. جیسے کلمہ طیبہ کے پہلے جزء کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی کلمہ طیبہ کے دوسرے جزء کو بھی ماننا ضروری ہے. اور اس قدر اہم ہے یہ دوسرا جملہ کہ پہلا جملہ بھی دوسرے جملے میں بیان کردہ ذات گرامی کے ذریعے سے ہی ملا ہے. محمد الرسول اللہ سے امت کو لا الہ الا اللہ ملا ہے. لیکن عظمت و اہمیت و عقیدت کے اعتبار میں لا الہ الا اللہ میں ذات معبود کا تذکرہ ہے، اور محمد الرسول اللہ کے پہلے جزء میں ذات عبد کا تذکرہ ہے. اسی لیے لا الہ الا اللہ پہلے. دونوں اجزاء کا ماننا ضروری ہے. اب ہم نے محمد الرسول اللہ مانا، ایمان لائے، تو اس کا ایک مطلب تو آپ حضرات موٹا سا، پڑھے لکھوں کے لیے، بے پڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، نئوں کے لیے، پرانوں کے لیے آسان ہے. وہ یہ ہے کہ اس جملے کو ماننے کا جو مطلب ہے وہ آپ موٹا سا ذہن میں رکھیں. پوری مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ افضل مانے. پوری مخلوق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سچے رسول تسلیم کریں. تیسری چیز، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت رکھیں. تیسری چوتھی چیز، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ انہیں کی اطاعت اور انہیں کی اتباع کی جانی چاہیے، اس کا عقیدہ دلائیں. جب یہ چار چیزیں تسلیم ہوئی تو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو مانا. کیا ہیں چار چیزیں؟ دوبارہ ذہن میں رکھنا، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، وہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے لائق ہیں، اور وہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اطاعت اور اتباع کیے جانے کے نہ صرف مستحق ہیں بلکہ ضروری ہیں. یہ چار چیزیں کسی کی زندگی میں آئیں تو اس نے پوری طریقے سے آپ کو مانا. اب یہ فہرست کے طور پر ہم نے آپ کو سنا دیا، لیکن ہمارا، آپ کا، بولنے والے کا، سننے والے کا، دونوں کا کام یہ ہے کہ چاروں اعتبارات میں اپنا ذرا جائزہ لے کے دیکھنا. دو چیزوں میں تو سرسری طور پر سب کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں انہیں اللہ کے سچے رسول تسلیم کرتا ہوں اور میں انہیں پوری مخلوق میں سب سے زیادہ افضل مانتا ہوں. ہاں میں تو ذرا ٹھیک دکھ رہا ہوں، پوری مخلوق میں وہ سب سے زیادہ میرے دل میں محبوب ہیں. یہاں جب پہنچتے ہیں تو ذرا معاملہ سوچ وچار میں پڑ جاتا ہے. پوچھنے پر تو بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہے، میں ہوگا. لیکن اب اس کا جو تقاضا ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو محبوب کی بات کو نظر انداز کر دیں، غیر محبوب کی بات کو اہمیت دے دیں.
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطاعت میں اتباع میں معاملہ پیچھے چلتا ہے. اس لیے تقابل کر کے دیکھیں ان چار معاملات میں. اس کا تقاضا اس سے پہلے کسی مجلس میں سامنے آیا ہے, جب ہم نے ان کو اللہ کے رسول تسلیم کر لیا, اب انہوں نے ایک راستہ ہم کو بتایا اور ایک دوسرا ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے اور رہنما نہیں ہے, رہبر نہیں ہے, اس نے ایک راستہ بتایا. جسے کہتے ہیں کہ یہ رہبر ہیں ان کا بتایا ہوا راستہ نہیں چلتے, اور جسے سمجھتے ہیں کہ یہ رہبر نہیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں, تو یہ صحیح ماننا ہوا کیا؟ آپ کو کسی منزل کو جانا ہے, جہاں آپ کو جانا ہے وہاں کے آدمی نے آدمی کو بھیجا کہ تم ان کے ساتھ میں آ جاؤ, وہ کہہ رہا ادھر چلو, وہ کہہ رہا یہ ٹرین میں بیٹھو. ایک دوسرا کوئی دوست ہے کہتے ہیں کہ یہ ان کا بھیجا ہوا آدمی تو نہیں ہے, لیکن وہ یوں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ذرا نئی دکھ رہی گاڑی اس میں بیٹھ جاؤ. جو رہبر آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرین میں بیٹھو, وہ ٹرین ذرا پرانی ہے, ایک عرصے سے چل رہی, کلر ولر بھی متاثر ہو گیا, چلتے چلتے برسوں سے کلر ولر بھی متاثر ہے, ذرا پرانی دکھ رہی, ایک نئی نہیں آئی. تو رہبر نہیں ہے جو کہہ رہا ہے نہیں یہ ذرا نئی دکھ رہی اس میں بیٹھ جاؤ. تو جس نے رہبر مانا ہے وہ کس میں بیٹھے گا؟ پرانے میں کہ نئی میں؟ اب وہ جو رہبر ہیں وہ 1400 سال سے مسلسل رہبری فرما رہے ہے نا. اب ظاہر ہے کہ ان کا جو راستہ بتایا ہوا ہوں گا, بڑی عجیب بات, ایک لطیفہ سناؤں میں آپ کو. لطیفہ کیا حقیقت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو جو مضبوطی سے پکڑا یہ زمانے میں وہ انتہا پسند ہو گیا. حالانکہ وہ انتہا پسند ہے کہ ابتدا پسند ہے؟ وہ تو ابتدا پسند ہے, اسے بولا انتہا پسند. اور یہ جو قرب قیامت کے زمانے میں نئے نئے چیزیں پیش آ رہے ہیں, زمانے کے اعتبار سے, مرور زمانے کے اعتبار سے یہ ہے انتہائی درجے کی. یہ زمانے کی چیزوں کو اختیار کرنے والا وہ تو ہو گیا ابتدا پسند, اور شروع کی جو چیز لینے والا ہے وہ ہو گیا انتہا پسند. بالکل الٹا ہو گیا, بالکل تعلیم اے بی کے جیسی ہو گئی. پڑھے تھے اے بی, پڑھ کے فارغ ہو گئے تو بن گئے بی اے, ہے نا. آخر کہا گیا شروع میں, شروع کہا گیا آخر میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اختیار کرنے والا مضبوطی کے ساتھ میں وہ آج کے دور میں بن گیا انتہا پسند. اور یہ جملہ اتنا زیادہ استعمال کر رہے ہیں لوگ کے سننے والے لوگوں کو یہ جملے سے وحشت ہو کے چھوڑ دے رہے ہیں وہ طریقہ. لطیفہ ہم نے سنا تھا, ایک گولا بھالا قسم کا آدمی بازار کو گیا, ایک بکری خریدی, اکیلا آدمی تھا, بکری لے کے آ رہا, تین دھوکہ دینے والے, دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنے والے آپس میں مشورہ کر لیے, بولا بھالا بھی ہے اکیلا بھی ہے, بغیر لڑائی جھگڑا کریں گے, کوئی ایسی تدبیر کرو کہ اس کی بکری ہمارے ہاتھ آ جائے. تو بولے کیا تدبیر کرنا چاہیے؟ تو بولے فاصلے سے ٹھہر جاؤ, تم فلائی جگہ ٹھہر جاؤ, وہاں سے 1000-2000 قدم پہ تم ٹھہر جاؤ, وہاں سے 2000-3000 قدم پہ تم ٹھہر جاؤ. جو گزرے وہ رستے سے تو اس کو بات ایسی بولنا کہ اس کے نتیجے میں وہ شک شبے میں پڑ جائے. اب وہ صاحب لے کے نکل رہے ہیں اور راستے پہ پہلے صاحب ملے, کہنے لگے بڑے میاں یہ کتا کتنے میں خریدے؟ دانی ہے بھائی, بکری ہے, بکری ہے. صاحب کتا نظر آ رہا, آپ بکری بول کے لے لے کے آ گئے, کون بولا جی تمہارے کو دھوکا دے گیا نا, تمہارا بکری بول کے کتا دے دیا؟ نہیں بکری ہے کتا نہیں, مرضی بھائی تمہاری, آپ بکری سمجھ کے لے جا رہے ہیں, لے کے جائیں گے. وہ بھی ہم کافی دور آگے بڑھے, پھر وہی جملہ, ارے کتا کتنے میں لائے جی؟ اب یہ سوچا کہ بھائی یہ کیا ہوا, پہلے والا بھی یہی بولا, یہ دوسرے والا بھی یہی بولا, باقی مجھے کچھ دھوکا ہوگا تو نہیں لگ گیا. باقی اتن تو ایسا نہیں ہے کہ کتا ہو اور میں نے بکری سمجھ کے لے لیا. نہیں بھائی یہ بکری ہے کتا نہیں. साहब दिख रहा गुस्सा है तो आपको नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते, आधे से ज्यादा बिगड़ गया, फिर लेके गया जबरदस्ती सोच में जा रहा है तो नक्शा तो नहीं है, जाऊंगा नकली लाया बोलूंगा पूरी पब्लिक हसेंगी, गुस्सा जिंदगी आ गई बकरी समझ के। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर मिले तीसरे साहब, गुस्सा कितने वाले, अब उसे यकीन हो गया कि मुझे ही धोखा लग गया। लोगों ने मुझे ही धोखा दे दिया, बकरी बोल के मेरे हाथ गुस्सा दे दिया, घर जाऊंगा गांव में जाऊंगा सबके सामने जिल्लत और रुसवाई का मामला इस वास्ते यही छोड़ दे, चले छोड़ के चले गए। वो तीनों पहले से समझा बना बनाया प्लान कब्जा कर लिया, तीन आदमी बकरी को कुत्ता बोले तो आदमी का जहन बिगड़ गया। 100-200 साल से मुसलसल खास तौर से और 25-30 साल से अमूमन बड़ी शब्दोमत के साथ पूरी दुनिया में इंतहा पसंद इंतहा पसंद इंतहा पसंद किसको बोल रहे हैं, इब्तिदा पसंद, जहन में बैठ गया लोग छोड़ते चले जा रहे, गलत फहमी में गिरफ्तार हो गए। तो रहबर किसी को बनाया, चल रहे किसी की रहबरी में, ऐसा हो सकता है, जाहिर है कि गलत है तरीका। रसूल हमने मान, अफजल हमने उनको तस्लीम किया और गैर अफजल की पैरवी में लगे, महबूब उनको करार दे दिया, दूसरों को राजी करने के चक्कर में लगे हुए। तो इसलिए पहला मफहूम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जहन में रहना चाहिए कि आप सबसे अफजल हैं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा मोहब्बत किए जाने के लायक हैं और वही हर मामले में इताअत और इत्तेबा के मुस्तहिक। इसलिए कुछ भी करना है तो लोग क्या करते हैं वो देख के नहीं करना है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अरे नबी अलैहिस्सलाम का क्या तरीका है, बस वो मतलब इसके मुताबिक हमारे पास का ये रिवाज है, हमारे घर का ये तरीका है, हमारे खानदान में यही तरीका है। ये तो वो बात थी जो मैंने तालीमुल इस्लाम से आपको सुनाई, छोटी सी किताब है तालीमुल इस्लाम, उसमें ये सवाल जवाब है, छोटे छोटे बच्चों को मस्जिदों में पढ़ाते हैं। वो दूसरी चीज जो सबक के तौर पर हम सुनाना चाहते हैं हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कुरान पाक में हफ्ताला जल्ले शानहु ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सारे अल्फाज उनकी हैसियत के जाहिर फरमाने के लिए इस्तेमाल करवाए। नहीं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के बारे में फरमाया कि हमने इन्हें इसलिए भेजा है कि लोग इनकी इताअत, जिनकी इताहत की जाती है उनको अरबी लफ्ज में मुताह कहते हैं, मीम ता ऐन मीम ता अलिफ ऐन, कह तो भेजा अल्लाह ने इनको इसलिए कि इनकी इताहत की जाए। तो एक हैसियत आपकी लफ्ज के एतबार में इस्तेलाही लफ्ज के तौर पर बहैसियत मुताह आप भेजे गए। एक जगह इरशाद फरमाया इत्तबिउहु लअल्लकुम तहतदून, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम इत्तबा करो ताकि तुम राह याब हो जाओ, हिदायत याफ्ता हो जाओ। कहीं फरमाया फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरी इत्तबा करो अल्लाह तुमको महबूब बनाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हैसियत मतबूअ जैसी है, जिनकी इत्तबा की जाए उन्हें मतबूअ कहते हैं। ऐसे ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान पाक में इरशाद फरमाया वयुज़क्कीहिम, ये लोगों की तरबियत करते हैं, लोगों के अखलाक ठीक करते हैं, तज़किया करते हैं। तज़किया क्या चीज है, तज़किया नाम है नापसंदीदा खसाइल से अपने अंदरून को पाक करने का और अच्छे औसाफ से अपने अंदरून को आरास्ता करने का, इन दोनों के मजमुए का नाम तज़किया है। خراب چیزوں سے خالی کر دینا تخلیہ، اچھی چیزوں سے آراستہ ہو جانا تحلیہ، اس پورے عمل کا نام تزکیہ. ایک بات یہ لکھی ہے کتابوں میں، بعض لوگوں نے خالی تزکیے کو گندگیوں سے، خرابیوں سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کے معنی میں لیا. خلاصہ سب کا ایک ہی ہے، دین مکمل ہوتا ہے دو چیزوں سے، خرابیوں سے پاک ہونا، اچھائیوں سے آراستہ ہونا، دو چیزوں. خالی پاک ہو جانا کام چل جاتا ہے، اس سے خالی وضو کر لیتے رہتے تھے، غسل کر لیتے رہتے تھے، نماز کی ضرورت نہیں. خالی پاک بھی ہوں گے تو کام چل جاتا، بلکہ خالی وضو کرتے چلے جاتے کام چلے گا. وضو بھی کرنا ضروری ہے، نماز بھی ادا کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے کبر کو نکالنا ضروری ہے، تواضع کو اختیار کرنا ضروری ہے. حرص کو نکالنا ضروری ہے، سخاوت کو اپنانا بھی ضروری ہے، ریا سے پاک ہونا بھی ضروری ہے. خالص اللہ کو راضی کرنے والے جذبے کے ساتھ میں اعمال میں لگنا بھی ضروری ہے. تو بری صفات سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اچھی صفات سے آراستہ کرنا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تزکیے کی ہے. اسی لیے آپ کو مزکی بھی کہتے ہیں. تین نام ہو گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ آپ بشیر ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، ڈرانے والے، خوشخبری سنانے والے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے، تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور تعلیم دینے والا معلم کہلاتا ہے. تو اب کئی نام ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معلم، مزکی، مطاع، متبوع، بشیر اور نذیر، یعنی آپ کی یہ حیثیت قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی. اور ہر حیثیت کے پیچھے ہم نے آپ کو آیت سنائی ہے. معلم ہونے کی حیثیت میں فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انما بعثت معلما. مزکی ہونے کی حیثیت میں فرمایا ویزکیہم. مطاع ہونے کی حیثیت میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. متبوع ہونے کی حیثیت میں بتلایا گیا فاتبعونی یحببکم اللہ. بشیر و نذیر ہونے کی حیثیت کو جگہ جگہ قرآن پاک میں بتلایا گیا ہے انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا. یہ جو حیثیتیں ہیں ان کے علاوہ بھی اور بہت سی حیثیتیں ہیں. مثلا آپ دائی ہیں، آپ شاہد ہیں، سراج منیر ہیں، بہت سی حیثیتیں. اور بحیثیت دائی انہوں نے دعوت ان تمام چیزوں کی دی. تو اب جس نے محمد الرسول اللہ کو مانا ہے، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کم از کم اپنی تربیت اور تعلیم کے لیے اور ان سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے یہ پانچ حیثیتوں کو ہمیشہ تازہ رکھو، معلم، مزکی، مطاع، متبوع، بشیر، نذیر. بشیر نذیر ایک ہی ہے سمجھ. اس کے بعد یوں فرماتے تھے کہ اب ہر امتی کو اپنا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کرنا چاہیے ان تمام حیثیتوں سے. اور یوں ارشاد فرماتے تھے کہ ایک امتی کا اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعلق ہوتا ہے وہ معنوی اور روحانی نوعیت کا. یوں فرماتے تھے کہ یہ پانچ نورانی تاروں کے ذریعے سے امتی کا کنکشن نبی علیہ السلام سے قائم رہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ پانچوں کے پانچوں تاروں سے کنکشن قائم رہے تو بڑا مضبوط ہے نا. ایک تار ٹوٹ گیا تو ذرا تعلق کمزور ہو گیا, دو تار ٹوٹ گئے تو اور تعلق کمزور ہو گیا, اور اگر پورے ہی تار ٹوٹ گئے تو اب تعلق کہاں باقی رہا. اسی لیے کہتے تھے کہ اب ہر لفظ کے تحت میں اس کا جو تقاضا ہے اس کو سامنے رکھ کے اپنا محاسبہ کرنا, اپنا جائزہ لینا. کیا کہتے تھے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے, تو کس کے معلم ہے؟ امت کے, ہے نا. جب امت کے وہ معلم ہے تو پھر امت کیا ہوئی؟ متعلم ہوئی, ہے نا. امت متعلم, پیارے نبی علیہ السلام معلم. اب متعلم کا کام سیکھنا, معلم کا کام سکھانا. اب اگر ہم سیکھ رہے ہیں وہ چیز جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت معلم امت کو سکھائی اور ان کے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے, ایک سکھانا بلا واسطہ اور ایک سکھانا بالواسطہ. جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی دین کی صحیح خدمت انجام دے رہا ہے وہ سب کا سب صدقہ ہے نبی علیہ السلام کا, فیضان ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا, خوش نصیب ہے وہ جو آپ کی تعلیم دوسروں تک پہنچاتا ہو, اور خوش نصیب ہے وہ جو آپ کے اسوے کو قابو کر لوگوں کو بنانے کی کوشش کرتا ہو. بڑا سعادت مند ہے وہ آدمی جو سیکھتا ہو. اب اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے اسی سلسلے میں وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا سکھایا؟ کیا صرف قرآن پڑھنا سکھایا؟ کیا صرف کمانا سکھایا؟ کیا صرف شادی کرنا سکھایا؟ کیا صرف وقت ضرورت کھانا پینا سکھایا؟ اب ہم لوگوں نے اسے الگ الگ کر لیا. آپ نے تو پوری زندگی سکھائی, رات کیسے گزاری جائے وہ سکھایا, دن کیسے گزارا جائے وہ سکھایا, کمایا کیسے جائے وہ سکھایا, خرچ کیسا کیا جائے وہ سکھایا, شادی کیسے کی جائے وہ سکھایا, ولیمہ کیسا کیا جائے وہ بھی سکھایا, دوست کے ساتھ کیسے رہو وہ بھی سکھایا, دشمنوں کے ساتھ کیسے رہو وہ بھی سکھایا, ہے نا. غصہ آ جائے تو کیسے رہے وہ بھی سکھایا, نارمل رہو تو کیسے رہے وہ بھی سکھایا. جو اپنے سے زیادہ اونچی حیثیت کے ہوں ان کے ساتھ میں کیسے رہے وہ بھی سکھایا, اور جو اپنے سے کمزور اور ماتحت ہوں ان کے ساتھ میں کیسے رہے وہ بھی سکھایا. اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم حیات بھی کہتے. اب ہم لوگوں نے کیا کیا سیکھا؟ اب اگر کچھ سیکھ رہے ہیں تو تعلق ہے, اچھا سیکھ رہے ہیں تو اچھا تعلق ہے, خوب سیکھ رہے ہیں تو خوب تعلق ہے, سیکھ ہی نہیں رہے ہیں تو ایک تار ایک کنیکشن جس سے تعلق قائم ہوتا ہے امتی کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے, وہ تار تو ٹوٹ گیا. اسی لیے گزشتہ کے مجالس میں یہ بات عرض کی گئی کہ بھائی ہر چیز کا جو بھی آپ کو سابقہ ہو اس کے بارے میں معلوم کرو کہ اس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت کیا ہے, آپ اس کے مطابق عمل کرو, سنتوں میں ڈوب کر زندگی گزارو. ساری ترقی کا ایک واحد راستہ ہے اللہ کی محبوبیت کا, ایک ایسا نسخہ جس میں ذرہ برابر بھی تردد نہیں. اس لیے کہ اللہ کا محبوب بننا ہو تو اللہ نے یہ ضابطہ بدلایا اور یوں فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ کا اعلان کر دیجیے کہ لوگوں میری اتباع کرو اللہ تم کو محبوب بنا لے. محبوب الہی بننے کا نسخہ ہے اس میں, اور ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، ہمیں کیا کا نسخہ ہے؟ محبوب الہی بننے کا نسخہ ہے. معمولی سمجھنے لگا، ہمارے لوگوں کو بھی ایک عادت ہو گئی، جو چیز بار بار سننے کو ملتی نا اس کی ویلیو کم ہو جاتی، قدر کم ہو گئی. میں بولتا رہتا ہوں، روزانہ سورج نکلتا نا پوری دنیا کو روشن کرتا، کیونکہ روزانہ نکلتا، کوئی اہمیت نہیں دیتے لوگ، ہے نا. کسی دن سائنسداں بول دیے آج دھوم دھام ستارہ نکلنے والا ہے، لاکھوں لوگ دیکھنے میں کھڑے ہو جائے، محیر الاقول، حیرت انگیز، نادر، واقعہ پیش آنے والا ہے، مطلب بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس سے کچھ بھی روشن زمین کا کوئی حصہ وصہ نہیں ہوتا، اتنی بڑی نشانی چونکہ روزانہ دیکھ رہی تو اہمیت نہیں. ایسے ہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، مسلسل ہر مولوی ہر مندرج بولتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور کوئی یہی صورت حال یہ وظائف کی دنیا میں دعاؤں کی لہن میں بھی ہو گئی. ارے بھائی، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، دشواریاں ہیں، تو ایسا کرو سورہ فاتحہ پڑھ لو، بیماریوں سے شفا ہے، اور اگر پریشانیاں ہیں، کچھ ہو گیا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، لوگ مخالف ہیں، دشمن ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لو پابندی کے ساتھ، صبح میں سات دفعہ، شام میں سات دفعہ بولے دو، اہمیت نہیں رہتے دو. نہیں، کوئی نئی چیز بول دو، بولو بولے ساتھ دو. قرآن شریف سے زیادہ پاورفل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یقین کی کمی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، اور پوری امت متعلم ہے، اور اس کا کام ہے پوری زندگی کو سیکھنا. اچھا دیکھو بھائی، ہمارے بچوں میں سے اگر کوئی بچہ ہے یہاں، تو ادھر جا کے ذرا دیکھو، گاڑی تو نہیں آ گئی، ذرا مجھے اطلاع دیں، اشارہ کر. جب سیکھنا ہر چیز کو، جتنے لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیسے کی، پہلے وہ اچھی طریقے سے معلوم کرو، کتنے پیسے لیے تھے لڑکی والوں سے، کیا کیا مانگے تھے، فہرست نہ کتنے لمبے لمبے دیے تھے، وہ پورے معلوم کرو پہلے، اس کے بعد میں پھر کرو شادی. اور پھر اس کے بعد میں یہ دیکھو کہ جب شادی کرے تھے کتنا شور، کتنا ہنگامہ، کتنی گڑبڑ، کتنا ڈول، کتنا تاشا، کتنا باجا، کتنا گانا ہوا تھا، وہ بھی معلوم کر. اور یہ بھی معلوم کر لو شادی کے دن میں لباس کون سا تھا، ولیمے کے دن میں کون سا تھا، شادی کے دن شیروانی، ولیمے کے دن مشرت میں بنا کے رکھ لی ایک تماشے کی چیز، پہلے دن شرافت اور دوسرے دن اتنا سیدھا نہیں ہو جتنا کل دکھ رہا تھا. دعوت ولیمہ کا مسئلہ ہے، دیکھو کتنی ریاکاری تھی اس میں، کتنا دکھاوا تھا اس میں، کتنا شور و شغب تھا اس میں، کیسا نظام تھا ان کا، رات کے 12 بجے کھانا گرائے تھے، جس کی وجہ سے آنے والے پورے براتیوں کی نماز ختم ہو جائے، بزر کی کیا طریقہ تھا. ولیمہ کا اعلان ہوتا ہے عشاء کے ساتھ ہی، 8 بجے سے نوشاہ تشریف لاتے ہیں، 11:30 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے لوگ آ کے انتظار کر رہے ہیں، دعوت دسترخوان بچھرائے نہیں، بچھرائے نہیں، کہیں بھی آیا دسترخوان کیسا بچھرا. 11 بجے، 11:30 بجے دسترخوان شروع ہو رہا، تو رات کے 2 بجے تک چل رہا، اس کے بعد عورتوں کا نمبر آ رہا تو 3 بجے واپس آ رہا، 4 بجے گھروں کو تھک کے آ کے، سینکڑوں مرد، سینکڑوں عورتیں جو تھک کے آ کے سو گئے، تو سب کی نماز کی. بتائیے کون سا طریقہ ہم لوگوں نے سیکھا اسے زندگی گزارنے کے طریقوں میں. بھائی آپ نے شادی کی تو کیسے کی، ولیمہ کیا تو کیسے کیا، ہر چیز سیکھیں. پھر شادی ہو گئی، ولیمہ بڑی سادگی کے ساتھ، بعض ولیمے تو ایسے ہوئے کہ جس کے پاس جو توشے میں تھا، فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ، بس وہی سامنے رکھ، وہی کھا لیا، ایسا ولیمہ ہو، ایک ہاتھ کوئی چیز بنائی کھلا دی، بس پریشانی کچھ نہیں. شادی ہو جانے کے بعد میں پھر یہ بھی سیکھ دیکھنا چاہیے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ میں کیسے رہے، وہ بھی تو سیکھو. اولاد ہو جائیں تو ان کے ساتھ میں کیا تعلق رکھنا چاہیے، کیسا رکھنا چاہیے، اس کو سیکھو. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں بتایا کہ جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو سب سے پہلے کلمہ اسے سکھاؤ، اللہ کا جملہ اس کی زبان سے نکلے، اور اخیر میں جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت آئے تو اس وقت میں پاس رہنے والے لوگ اس کو کلمے کی تلقین کریں. اور پھر آپ نے فضیلت بتائی کہ جس کی زبان سے سب سے پہلے اللہ اور سب سے اخیر میں اللہ نکلے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ میں جنت کا فیصلہ کرے. ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ سب سے پہلے ماں سے سیکھتے تو ہم بھی وہی سکھاتے. بچیاں گالیں، بچہ گالیاں دینا سیکھ رہا، اماں بھی خوش، بابا بھی خوش، نانا نانی دادا دادی سب خوش، رشتے دار ملنے کے واسطے آئے. دو اتنا چھوٹا ہے، ایسا ہوشیار ہے، یہ جو سنا یاد رکھ لیتا، اور گالیاں دینے میں تو یکا ہے. دے کے بتا بیٹے، اب انہوں دے رہے ہیں اور سب کی بتی سی کلی لیے بڑے خوش ہو رہے ہیں. چھوٹے بچوں کو گالیاں دینا سکھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سکھایا کہ اللہ کی بات سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ. ہر ہر چیز سیکھنا ہے نا، معلم حیات ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لباس پہننا ان سے سیکھو، رت گزارنا ان سے سیکھو، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی ان سے سیکھو، خرچ کرنا بھی ان سے سیکھو، کہاں خرچ کرنا، کہاں نہیں کرنا. ہمیشہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پر خرچ فرمایا. اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اچھا ہی سلوک کیا. یہاں ہم لوگوں نے کیا سیکھا، جو ہمارے ساتھ میں اچھا سلوک کرے اس کو جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لو، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر جتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں دباؤ. بالکل معاملہ الٹا ہو گیا برعکس ہو گیا. معزز دوستوں اور دینی بہنوں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اس زندگی کو سیکھنے کے بارے میں ہونا چاہیے جسے سکھانے کے لیے آپ تشریف لائے، اور آپ بحیثیت معلم امت میں مبعوث فرمائے گئے. وضو خانے کے پاس کسی صاحب نے اپنی گاڑی کی چابی رکھ دی، شاید وہ تم ذرا کھڑے ہو جاؤ ان کے پاس سے لے لو، نیچے لکھی ہوئی. ارے چلی جائے گی بھائی، دیکھ لو کوئی ایک ادھر سے کنارے سے جا کے وہ لا کے بتا دے، ورنہ یہاں سے سب آدمی جیب میں ڈھونڈنا شروع کریں گے، سب تلاش کریں گے، انتشار ہوں گا. دوسری چیز، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی تربیت دینے کے لیے آئے، اور وہی دراصل موضوع ہے ہماری اس مجلس کا عام طور پر اولین موضوع ہونے کی حیثیت. نرمی آپ نے سکھائی، آپ کو درگزر آپ نے سکھایا، غلطی جس سے ہوئی اسے معاف کر دینا آپ نے سکھایا، کمزوروں پر رحم کرنا آپ نے سکھایا، دشمنوں کے ساتھ خیر خواہی آپ نے سکھائی، اپنے لیے غصہ نہیں کرنا آپ نے سکھایا، دنیا سے محبت نہیں کرنا آپ نے سکھایا، حرص طمع لالچ نہیں رکھنا یہ آپ نے سکھایا، غرور گھمنڈ نہیں کرنا یہ آپ نے تعلیم دی اللہ، برداشت کرنا یہ آپ نے سکھایا. کچھ پاس ہو ضرورت مند آ جائے تو فیاضی اور سخاوت یہ آپ نے سکھائی، دنیا کی فکر کے مقابلے میں آخرت کی فکر آپ نے سکھائی، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک آپ نے سکھایا، اللہ کا پیغام پورے درد کے ساتھ پہنچانا یہ آپ نے سکھایا، امت کو صحیح راستے پر لانے کی جدوجہد یہ آپ نے سکھائی، حسن ظن یہ آپ نے سکھایا، بدظنی نہیں سکھائی، نگاہوں کی پاکیزگی آپ نے سکھائی، بدنگاہی کرنا نہیں سکھایا. یہ جو اخلاق آپ نے سکھائے ہیں یہ بھی مزکی ہیں، تربیت پانا. اب اس میں اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے پیچھے ذرا محنت مجاہدہ زیادہ لگتا ہے، اندرون کی عادات کو جو خراب ہیں ان سے بچ کر اچھی عادات کو جو پسندیدہ ہیں اختیار کرنے میں آدمی کو ذرا مشقت اور مشکل پیش آتی ہے, تو ایسی صورت میں اس مشکل اور مشقت کو جھیل لینا, تھوڑی سی مشقت پیش آتی ہے تو ہی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. کپڑا میلا ہوا اب اسے کرنا ہے پاک, ظاہر ہے کہ کچھ تو مشقت پیش آتی ہے نا, لے جانا, بھگانا, پانی میں ابالنا, سرف ڈالنا, پاؤڈر ڈالنا, پھر نکالنا, پھر اس کو پتھر پہ کوٹنا, پیٹنا, پھر اس کو نچوڑنا, بار بار پانی میں سے نکال کے اسے بار بار نچوڑنا, محنت ہے نا. اس کے بعد کپڑا کیا ہوتا, پاک ہوتا ہے نا, صاف ہوتا. ایسے ہی جو عادت خراب ہو گئی وہ خراب عادت کو صحیح عادت میں جب ہم بدلنا چاہیں تو تھوڑی مشقت پیش آتی, وہ مشقت جھیلے تو پاک ہوتے, نہیں تو نہیں ہوتے. اور یہ پروردگار عالم کا بنایا ہوا نظام ہے, اور ہمارے کو کوئی زیادہ مشقت پیش نہیں آتی اس معاملے میں. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, یہ جو اپنا رومال ہوتا نا, رومال, اس کو سمجھاتے تھے حضرت. یوں کہتے تھے کہ یہ رومال میرا ہے اس لیے کہ میں نے اسے خریدا ہے, یا اس لیے کہ اسے خود میں نے اپنے ہاتھوں سے بن کر بنا لیا ہے. اب رومال ہے میرا تو میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ میں؟ کہتے ہیں کہ صاحب میرا جیسا جی میں آتا ہے میں اس کا استعمال کرتا ہوں, کبھی اسے سر پہ باندھ لیتا ہوں امامہ ہو جاتا ہے, کبھی لیٹتا ہوں اوپر اوڑھ لیتا ہوں تو چادر ہو جاتا ہے, کبھی ضرورت پڑتی ہے تو نیچے باندھ لیتا ہوں تو تہبند ہو جاتا ہے, کبھی ضرورت پڑتی ہے تو نہانے کے بعد, وضو کے بعد منہ ہاتھ پوچھ لیتا ہوں تو دستی تولیہ بن جاتا ہے, کبھی بازار جاتا ہوں کوئی چیز خریدتا ہوں پاس میں برتن یا تھیلی نہیں ہوتی تو وہی رومال بچھا کے اس میں سامان باندھ کے اس کو لے لیتا ہوں تو تھیلی بن جاتی ہے نا. اب میرا رومال ہے میں جیسا چاہوں استعمال کروں, ہے نا, کہے کو اس لیے کہ میں نے اسے خریدا ہے یا بنایا ہے. اچھا یہ رومال اگر بھی میلا ہو جاتا ہے تو دھو لیتے ہیں, ہے نا, پھٹ جاتا ہے تو سی لیتے ہیں, جب تک باعثیت رومال کام میں آ سکتا ہے کام میں لیتے ہیں, لیکن جب اس حیثیت سے کام میں آنے کے لائق نہیں رہا تو اب برتن صاف کرنے کے کام میں اسے لیتے ہیں, گرم برتن پکڑنے کے کام میں اسے لیتے ہیں. آپ کا اپنا رومال ہے جو چاہے کرو, تو یہ جو میلا ہو جانے پر دھو لیتے ہیں اور پھٹ جانے پر سی لیتے ہیں, یہ تربیت. اسی طریقے سے ہم آپ سب کے سب اللہ جل شانہ کے بنائے ہوئے, پیدا کیے ہوئے ہیں, تو رومال کی جگہ اپنے آپ کو رکھنا اللہ کے مقابلے میں. اس لیے کہ یہ جو اپنا سراپا ہے, اس سراپا کو نہ ہم نے کہیں سے خریدا ہے نہ ہم نے بنایا ہے. جب ہم نے خریدا بھی نہیں, ہم نے بنایا بھی نہیں, تو ہمارا نہیں, پھر کس کا؟ جس نے بنایا اس کا, جس نے بنایا اس کا. اب رومال آپ نے بنایا تھا تو آپ جیسا استعمال کرنا چاہے استعمال میں آتا رہا, نہیں استعمال میں آتا رہا, ہے نا. اور اگر کوئی بالفرض عقل مند, بلکہ میرے عقل بند, کوئی یہ پوچھ لیا, ارے بھائی رومال کو تم نے تھیلی کیسے بنا دی, تو کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی میرا رومال ہے میں جو چاہے کروں. جیسے آپ کی پوری مرضی اس کے اوپر چلتی ہے, یہ اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو ہم کیا ہیں؟ اللہ کے مملوک ہیں, اللہ ہمارے مالک ہیں. تو رومال کی جگہ اپنے آپ کو رکھنا پروردگار کے مقابلے میں, پھر اس کے بعد میں اب انہوں جیسا رو بولے ویسا رہنا نہیں, جو حکم دیے وہ پورا کرنا. رومال کی جگہ اپنے آپ کو رکھ دینا. فرق دونوں میں کیا ہے؟ فرق دونوں میں یہ ہے کہ رومال میں سرتابی کا عنصر نہیں, رومال میں مخالفت کرنے کی صلاحیت نہیں, رومال میں مخالفت کرنے کا اختیار نہیں. ہاں ہم میں مخالفت کرنے کا اختیار ہے، تقاضا ہے، ارادہ ہے، بس اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اب بندگی کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے؟ بندگی، اسلام، شریعت اور دین یہ ہے کہ اللہ کی جو مرضی سامنے آئی ہے اس میں جو ہمارے اندرون میں جو ارادہ ہے اس کے خلاف میں، بس وہ ارادہ اور مرضی کو چھوڑ دینا، بس اتنا ہی ہے بندگی. اب چونکہ اپنے اختیار سے ہم چھوڑتے ہیں، اس کی بنا پر اس کا صلہ ہے، اس کا اجر ہے، اس کا انعام ہے، اس کا بدلہ ہے. ایسا نہیں کہ رومال فرما برداری کرا تھا جنت میں جائیں گے، یہ اس کے واسطے نہیں ہے، یہ فضیلت ہے. یہ فضیلتیں تو حضرت انسان کے لیے کہ اس میں تھوڑا سا خلاف کا دائیہ رکھ کر اللہ نے امتحان لے رکھا. تو رومال کی جگہ اپنے آپ کو رکھنا، جس وقت میں جو حکم آیا وہ حکم میں لگنا، اور اس حکم کو پورا کرنے میں جو مشقت پیش آئی اس مشقت کو جھیل لینا، یہ سکھایا نبی علیہ السلام نے. اب اگر ہم جھیل رہے ہیں اس مشقت کو اور کوشش کر کے اس خوبی کو اپنے اندر لا رہے ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ تزکیے کی لائن سے ہمارا تعلق ایک نورانی تار کے ذریعے سے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم رہتا ہے. یاد رہے گا نا، ایک تعلق ہے ہمارا پیغمبر علیہ السلام سے مطیع ہونے کا، فرما بردار ہونے کا. انہوں نے حکم دیا اور ہم اس حکم کو پورا کرنے والے. ان کا ایک حکم سامنے آیا، آپ نے ایک ہدایت دی، اب ہم اس ہدایت کو پورا کر رہے ہیں تو اپنا تعلق قائم رہتا، جس کو کہتے ہیں اطاعت. اطاعت کے معنی آتے ہیں کہاں ماننا، انہوں نے جو فرمایا اس کے مطابق عمل کر. جس معاملے میں فرمایا، حلال کھانے کو فرمایا حلال کھانا، حلال کمانے کو فرمایا حلال کمانا. مشقت پیش آ رہی، حلال کمانے میں کام بنتا نہیں، بیاج لینا، سود لینا، انٹرسٹ لینا، نہیں تو کام نہیں بن رہا، بہت مشکل پیش آ رہی، لینا مت، کچھ ہو جائے لینا مت. بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، سینکڑوں کو ہم نے دیکھا. دکھانے والوں نے سبز باغ دکھائے، سہولتیں بیان کرنے والوں نے سہولتیں بیان کر دی، نتیجے میں لوگوں نے پیسے لے لیے سود پر، پھر اس کے بعد میں جو پریشان ہوئے. اچھی اچھی حیثیتوں والے اس درجے خطرناک صورتحال سے دو چار ہو گئے کہ منہ دکھانا مشکل ہو گیا، جان بچانا مشکل ہو گیا، دماغی صلاحیتیں جواب دے دی، نفسیاتی ڈاکٹروں سے علاج کرنا پڑا، اور اس وقت بھی سینکڑوں ہزاروں پریشان. آپ نے بتایا کہ نہیں، یہ نہیں لینا ہے، نہیں لینا چاہیے، کیا ہوگا اس سے، فاقہ آ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ فاقہ آ سکتا ہے. کتنے دن آئے گا، ایک دن، دو دن، تین دن، تین دن صبر کر لو اور کسی سے مت بولو، انشاءاللہ والذی سال تمام روزی روٹی کا نظم پروردگار عالم اپنے قدرت سے فرما دے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جس کو تین دن تک صبر و فاقہ لاحق ہو اور اس نے کسی کے سامنے شکایت نہیں کی، اللہ اس کی سال بھر کی ذمہ داری لے لیتے. روٹی چھٹنے کا کہیں نہ کہیں سے نظم ہو جاتا ہے. بولنا مت کسی سے، جس سے بولنا ہے بس اس سے بولو، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ سے بولو، جس وقت میں وہ سنتے ہیں اس وقت میں بولو. دو دو کر کے چار رکعت نماز رات کے تین بجے اٹھ کے پڑھو، ساری دنیا سو رہی ہم مصلی پہ کھڑے ہوں، اپنے مولا کو پکارے اور یوں کہیں، مولا میں محتاج اور آپ غنی ہیں، میں بھوکا اور آپ میری بھوک مٹانے والے، میں پیاسا اور آپ میری پیاس بجھانے والے، مولا میں بھکاری ہوں اور آپ عطا فرمانے والے ہیں، میری ضرورت آپ کے اوپر آیا ہے واضح ہے، آپ کے سوا میرا کوئی رب نہیں، میرا کوئی ضرورتوں میں پورا کرنے والا نہیں، آپ ہی میری ضرورتوں کے پورا فرمانے والے ہیں، مولا میرے لیے آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں، بس آپ عافیت سے میرے حال پر رحم فرمائیے اور میری ضرورتوں کی تکمیل کے سلسلے میں. جی میری مراد کو مکمل فرمائیے. آپ ہی مسلسل کہیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں, پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی شکلیں صورتیں پیدا کرتے ہیں. آج ہی مجھے ایک نوجوان نے خوشخبری سنائی. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ صاحب میں نے وہ گاڑی لے لی اور سود پہ لے لی. جب مجھے اطلاع انہوں نے دی تو بڑی ناراضگی ہم نے ظاہر کی. میں نے کہا کہ ایسا کیوں کیا, تم نے ضرورت پڑتی ہے تو تم یہ گاڑی بیچ دو اور فوراً یہ سود کے قرضے سے چھٹکارا پا لو. ویسا ہے ویسا ہے, انہوں ایسا کر کے دیے, انہوں ویسا بول کے دیے. کچھ نہیں, اس میں تو پڑھنا ہی نہیں ہے, جس میں وحید آ چکی حدیث میں قرآن میں, اس کے پیچھے تم کیسا پڑھو. ایک دوسرے دوست کو بھی معلوم ہوا تو انہوں نے بھی ایسی ناراضگی ظاہر فرمائی. مگر چونکہ ان کے پرانے تعلقات ہیں, ان کا حسن اخلاق, ان کی حسن خدمت سے متاثر, انہوں نے ان کو فون کر کے بلایا. انہوں نے کہا کہ بیٹا کتنا ہے تمہارا قرضہ؟ انہوں نے کہا کہ سب 90,000. ایسا تم نے یہ کیسا کر لیا؟ تم کو نہیں معلوم کہ یہ تو اتنا بڑا جرم ہے, اتنا گنا ہونا جرم ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. مجھے معلوم ہے غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گا. ہمارے ملسف بھی بہت ڈرا ہے, بہت دم ہے. کہنے لگے اچھا اگر تم یہ عائد کرو گے, آئندہ نہیں کرو گے, تو پھر میں تم کو قرض حسنا اگر دوں اور فوراً تم اس سے چھٹکارا پا لو تو کتنے دن میں ادا کر دو گے؟ میں نے کہا کہ سر ایک سال میں ادا کر دوں. بولے ٹھیک ہے, بس یہ لے جاؤ, تمہارے اس سے چھٹکارا پا لو. دیکھو جب کوئی بچنا چاہتا ہے اس نے رویا دو یا دوا دلہ کی بچنے کا ارادہ کر دیا, پروردگار عالم کسی نہ کسی کی شکل میں صورت میں اس سے خلاصی کی شکلیں پیدا کر دیتے. دیہاتوں سے دور دور سے فون آ رہے ہیں صاحب, وہ لینا نہیں کہ کیا کرنا ہے, کوئی دے رہا نہیں کیا کرنا, کوئی نہیں دے رہا ہے, کوئی نہیں مل رہا ہے آپ کو. فقر ہو سکتا ہے, فاقہ ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. آج کل لباس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ایک دو لباس سلا لیے تو تین تین سال تک اس کو پھٹنے کا سوال ہی نہیں ہے. اللہ کے واسطے مت کرنا ہے, صحیح غلط چیزوں نے استعمال کرنا ہے. سکھایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو, ہم اس کا خیال رکھیں کہ آپ نے حکم دیا کہ حلال کھاؤ بس حلال کھائے, حلال کماؤ حلال کمائے. زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت ہے, کسی خاص شعبے میں نہیں. میں تو سمجھ بھی جا رہا ہے کہ صاحب پانچ وقت کی نماز کے بارے میں تو اطاعت ہے, لیکن نماز سے باہر نکلنے کے بارے میں کاروبار کے سلسلے میں کوئی اطاعت نہیں. بلکہ بعض بولتے بھی سنو, مول صاحبوں کو جا کے تذکیہ کرا لیں گے. بولے تو نماز روزے کے مسئلے میں جانا ان کا, یہ معاملے میں کیا ان کا نہیں جانا کیا؟ اپنی طرف سے ان لوگوں نے دین کا ایسا بٹوارا کر دیا ہے کہ کہنے کہ صاحب یہ حصے تو وہ ہیں جس میں اپن اپنا جیسا جی میں آئے چلا لے سکتے ہیں, بعض حصوں میں پوچھ لینا بولو. اس کا نام دین نہیں ہے, اس کا نام اسلام نہیں ہے, اس کا نام بندگی نہیں ہے. اس کو اللہ, ایسے شخص کو اللہ کا بندہ نہیں کہتے پورا, اور ایسے شخص کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی نہیں قرار دیا جاتا. تعلق ٹوٹ جاتا ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ان کی اطاعت سے روگردہ نہیں کی جائے. ایسے ہی معاملہ اتباع کا بھی مطبوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جیسا کیا ویسا کرو, آپ کے اعمال میں, آپ کے اخلاق میں, آپ کے کردار میں, کتنا ہی ان کی مانو, کتنی ان کی اتباع کرو, وہ تو پھر وہ ہیں. ان کے پیارے صحابہ میں جو سب سے غیر معروف اور کم درجے کے صحابی سمجھے جا سکتے ہوں, ان کے بھی کسی, ان کی گرد کو بھی ان کا بعد والا بڑے سے بڑا شخص نہیں پہنچ سکتا. اس اتباع کر کے اپنی سعادت بنا لینا ہے کہ جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے اپن کر لیں. اس سے تعلق قائم ہو جائے گا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری حصہ کیا ہے؟ بشیر و نذیر. پیارے نبی علیہ السلام نے ڈرایا, ہم ڈرنے کو تیاری نہیں. بھئی آپ نے جس چیز سے ڈرایا اس سے ہم خائف رہے. آپ نے بتایا کہ صاحب اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اتنا نقصان ہوا جیسے سب کچھ اجڑ گیا. اب ہم کو, ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو ہمارے کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ میرا کچھ اجڑنا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو ہم ڈرانے والا جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانے. وہ جب ڈرانے والے ہیں تو ہمارا کام ہے ڈرنے والے ہونا, ہے نا؟ تو یہ تعلق قائم رہے گا نا, ورنہ کیسے رہے گا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق قائم رہنے کے واسطے اس کا بھی اہتمام ضروری ہے کہ جس چیز سے انہوں نے ڈرایا ہو اس کا, اس کے بارے میں اندیشے ہمارے اندر رہنا. ایک عورت نیا نیا اسلام قبول کری, انگریز عورت, بولوں گا اسلام قبول کرے تو ذرا سوچ سمجھ کے کرتے بولو, خالی ویسے نہیں کرتے. ان کو سمجھ میں آتا ہاں بھائی اچھا ہے تو کر. اور آج بھی اللہ جل شانہ نے اپنے ہندوستان میں ایسے لوگوں کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر رکھا ہے جو انتہائی اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کے دشمن سمجھے جاتے تھے. ان لوگوں کو اللہ نے اسلام کی دولت دی تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو بڑا رشک آیا ان کی زندگی پر, ان کی سادگی پر, ان کے شعور پر, ان کی فکر پر. مجھے بڑا رشک آیا کہ اتنا نیا اسلام میں تبدیلی کے ساتھ میں یہ نوجوان آیا اور اللہ جل شانہ نے اس کو دین کی ایسی حقیقت اور دین کی ایسی فہم عطا فرمائی ہے کہ ابھی اچھے اچھے دین میں مستقل لگے ہوئے لوگوں کو نہیں آئی. وہ انگریز عورت اسلام قبول کر لی, برفے میں آ گئی, جس برفے کے بارے میں آج پوری دنیا میں مخالفت کا زور و شور سے سکہ چل رہا, حجاب پر پابندی, حجاب پر پابندی. سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو, اسلام کا ہر حکم میں خیر تھا, اسلام کے ہر حکم میں خیر تھا. جس جس حکم میں مخالفت کر کر کے 100% اس میں مخالفت کی جا رہی ہے وہاں 100% مصیبتیں آنا شروع ہو جا رہی ہیں. پوری دنیا میں اس وقت میں بدکاری, عیاشی, بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ جو تھوڑی بہت ہے اس کو بھی کہیں کو رکھنا بھول کے یہ حجاب پہ پابندیاں جگہ جگہ شروع کر رہی ہیں. انگریز عورت نے اسلام قبول کیا, سر سے لے کے پاؤں تک وہ اپنے بدن کو اس نے چھپا لیا. اب وہ جا رہی ہے سفر میں, راستے میں گاڑیاں تیز چلتی ہیں, ہواؤں کے چکر چلتے رہتے ہیں, رفتار کی تیزی کی وجہ سے ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کی برقعے کی آستین پھڑ پڑا کر پیچھے ہٹ کے ذرا سا یہ دکھ جاتا, کلائی کا یہ ذرا سا حصہ دکھتا. اب وہ فوراً فون کر رہی جس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کری تھی, میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کری تھی, آپ نے یہ تعلیم دی اور اسلام کا حکم بتایا کہ جس عورت کا جسم نامحرم آدمی کے سامنے کھل جاتا ہے وہ جسم دوزخ میں جلنے کے زیادہ لائق ہے. میری آج کلائی کھل گئی ہوا کے چکر سے تھوڑی دیر کے واسطے, پبلک بازو بازو سفر میں ساتھ, اس کے سامنے میرا ہاتھ کھل گیا ہوا کی وجہ سے, رفتار کی تیزی کی وجہ سے. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں, یہ میرا ہاتھ جہنم میں جلیں گا کیا؟ یہ انگریز اور سوال کر رہے نئے اسلام قبول کرنے والے. اب دیکھو ہم کتنا ڈر رہے ہیں, ہماری بہنوں کا کیا حال ہے, پورے ہاتھ کھلے ہوئے اور کیسا کیسا لباس ہے, میرے سے بڑھ کر آپ لوگوں کو معلوم. ڈرایا ایک چیز سے ڈرنے کا سوال ہی نہیں ہے. نماز چھوڑنے سے ڈرایا اس سے نہیں ڈر رہے, خلاف ورزی سے ڈرایا گیا اس سے نہیں ڈر رہے. خوشخبریاں سنائی جا رہے ہیں کہ یہ کرنے سے یہ ملے گا, یہ ملے گا, خوش ہونے کا اقدام کرنے کا تو سوال ہی نہیں. اگر یہ حکومت ہماری یہ اعلان کر دے ہر محلے میں کل ایک ایک وفد جائے گا اور لوگوں کو ایک ایک کارڈ تقسیم کریں گا, جس جس کے پاس میں بھی وہ کارڈ رہیں گا اس کو ہر مہینہ اتنا راشن یہ قیمت پہ ملے گا اور اس کا دوا خانے کا علاج معالجہ مفت ہوں گا, یہ اعلان کر دیے سن تو خوشخبری ہے نا. اس میں راشن مفت ملے گا, علاج معالجہ مفت میں ہوں گا. وہ کارڈ حاصل کرنے کے واسطے لوگوں نے کیا کریں گے, ہر محلے میں پورے لوگ جمع رہیں گے نہیں رہیں گے, اور حاصل کرنے کی کتنی جدوجہد کریں گے. بیمار ہوئے نہیں, ابھی ہوئے تو علاج مفت میں ہوتا کرتے بول کے جا رہے ہیں. اتنا ایک خوشخبری سنائی گئی اور اس کے پیچھے ایسا دوڑ ہے. ہمیں خوشخبری سنائی نیک اعمال پر, اولین و آخرین کے سردار نے, خاتم النبیین نے, اللہ کے محبوب نے, متقیوں کے امام نے, صادق و مصدوق نے ہمیں خوشخبریاں سنائی اور ہم ہیں کہ ان کی دیوی خوشخبریوں پہ خوشی نہیں ہو. تو خوش ہوں گے تو تعلق ہوگا, ڈریں گے تو تعلق قائم رہے گا, اتحاد کریں گے تو تعلق ہوگا, اتباع کریں گے تو تعلق ہوگا, سیکھیں گے تو تعلق قائم ہوگا. یہ پورے تار جتنی مضبوطی کے ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ تعلق اسی قدر قوی ہوگا اور اس کا تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحیح رہے گا انشاءاللہ العزیز, یہاں وہاں دونوں جگہ ہو کامیاب. بس آج تو کلمہ طیبہ کے دوسرے جزئیے کے بارے میں یہ جو پانچ چیزوں کا اعتبار حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے وہ تو بطور سبق کے ہم نے آپ کے سامنے دہرا دیا ہے. آپ اسے یاد رکھیں, حق تعالیٰ سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا سلامة الدين بلا إله إلا أنت وعذاب الآخرة.
وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آج ذرا مجھے جانا ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ بیٹھ نہیں سکتا.